الله الرحمن الرحيم. باب في حقوق الزوج على امرأته. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العظيم. یہ بیویوں پر جو شوہر کا حق ہے اس کا بیان یہاں کیا گیا ہے. یہ اسلام کی بڑی خصوصیت ہے کہ اس نے معاشرتی نظام کو ایسا کسا ہے اور اس میں یہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کو ایسے واضح طریقے پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے تو آج جو ہم کو جگہ جگہ انتشار نظر آتا ہے اور سماج میں اونچ نیچ نظر آتی ہے یہ ساری چیزیں ایک لفظ ختم ہو جائیں. لیکن جس طرح ہم مسلمانوں کی حالت ہے کہ ہم دین کے اکثر حصوں پر عمل نہیں کر سکتے وہی حال ہماری معاشرتی زندگی کا بھی ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ معاشرتی جو زندگی ہے وہ دین سے بہت زیادہ ہٹی ہوئی ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اسلام کا جو نمونہ غیروں کے سامنے جانا چاہیے تھا وہ نمونہ غیروں کے سامنے نہیں جا رہا اور پھر کے نتیجے میں صرف مسلمانوں ہی پر نہیں بلکہ اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. اگر غور کیا جائے تو اس میں سب سے بڑی کوتاہی ہم مسلمانوں کی ہے. اگر ہم نے دین پر مکمل عمل کیا ہوتا تو آج اس صورت حال کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا اور خاص طور پر جو گھریلو زندگی ہے اس میں ہم سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی تھیں. اسلام زور دیتا ہے حق ادا کرنے پر، حق لینے پر نہیں، اور ہمارا سارا زور ہوتا ہے حق لینے پر. ہمیں صرف یہ یاد رہتا ہے کہ ہمارا کیا حق ہے جو دوسروں کے ذمے ہے ان کو ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ ہمارے اوپر کیا حق ہوتا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے جو دوسروں کے مختلف تعلقات اور رشتوں کے اعتبار سے ہم پر عائد ہوتی ہے. ہم اس پر غور نہیں کرتے. گھریلو جو زندگی ہے اگر غور کیا جائے تو اس کی بڑی بنیاد میاں بیوی کے رشتے پر. گھر بنتا ہے ایک مرد اور عورت سے، پھر وہی ماں باپ بنتے ہیں کہ اولاد ہوتی ہے اور گھر آباد ہوتا ہے. یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے لیکن بڑا نازک. اس میں اگر ایک دوسرے کا حق نہ سمجھا جائے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر پورا سماج بگڑ کر رہ جاتا ہے. سب سے پہلے گھر بگڑتا ہے، اس کے بعد سماج بگڑتا ہے. سماج الگ نہیں، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. سماج تو جو گھریلو زندگیاں ہیں انہیں زندگیوں کا مجموعہ ہے، اور گھریلو جو زندگیاں ہیں وہ افراد کی زندگیوں سے وابستہ ہیں. ہر فرد اگر اپنی اصلاح کرے تو گھر بہتر ہو جائے، اور گھر بہتر ہو تو سماج بہتر ہو جائے. تو ہمیں حدیثوں میں اور قرآن مجید میں اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی. عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں معاملات اور معاشرت کے بارے میں بڑی بڑی طویل آیات موجود ہیں, اور ایک جگہ پر ایک کسی مسئلے کا جب ذکر ہوتا ہے تو بڑی وضاحت کے ساتھ ہوتا ہے. بات اکثر کہی جاتی ہے کہ وراثت کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا, یہاں تک کہ ایسی تفصیل اگر دیکھا جائے تو ایک جگہ پر نماز روزے کی بھی نہیں ملتی. جو وراثت کا جو نظام شریعت ہے وہ ایک جگہ پر ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے. ان تفصیل بیان کر دی, دو آیتیں ہیں, ایک آیت الگ ہے, کل ملا کر تین آیتیں ہیں جن میں پوری وضاحت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے, قرآن مجید بھی بات صاف کر دی گئی, اس سے اندازہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی آیت مدائنہ جو کہلاتی ہے اور متعدد آیات ہیں جس میں سماجی طور پر جو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اس کا نسخہ بتایا گیا. اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو جو سماج کی خرابیاں ہیں یہ خود بخود ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جو تعلق شوہر اور بیوی کا ہے, یہ معمولی تعلق نہیں ہے. نکاح جب ہوتا ہے تو یہ ایک مضبوط بندھن ہوتا ہے, اور اللہ کے حکم سے, اللہ کے نام سے یہ رشتہ جو قائم کیا جاتا ہے, یہ اس لیے نہیں قائم کیا جاتا کہ اس کو توڑ دیا جائے, بلکہ اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ زندگی اسی کے ساتھ گزاری جائے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اللہ نے ایسا مزاج دیا ہے تو اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے. کبھی ایسی صورت حال پیش آتی ہے کہ نباہ کی کوئی شکل نہیں ہوتی, تو اس کے لیے اللہ نے حل رکھا طلاق کی صورت. یہ حل کہیں نہیں کس اسلام میں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ دوسرے جو اہل مذاہب ہیں ان کو حسد ہے اس بات. اسلام میں یہ اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ہے, یہ حل یا تو دوسروں کو پوری طرح اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے, اور یہ معلوم بھی ہے تو وہ اس خوبی کو دبانا چاہتے ہیں, اس خوبی کو خوبی کے طور پر واضح کرنا نہیں چاہتے تاکہ اسلام کی خوبی سامنے نہ آئے. اس لیے ایک ہنگامہ ہے, طوفان ہے. ہم جو استعمال اس کا کرتے ہیں وہ استعمال صحیح نہیں کرتے, اس کا غلط استعمال عام طور پر آج مسلمانوں میں ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پر طرح طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. لیکن اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے, شوہر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور بیوی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے, تو یقیناً پھر اس کی ضرورت ہی نہیں چاہیے. مزاج کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے. اگر آدمی طے کر لے کہ ہم تو اپنے مزاج کے مطابق کریں تو یہ ہو جائے, تو کبھی بھی اجتماعی نظام بہتر طریقے پر نہیں چل سکتا. اجتماعی نظام جب ہی بہتر طریقے پر چلتا ہے جب آدمی اپنے مزاج کو تھوڑا سا دبانا سیکھے. ہر آدمی اگر اپنے مزاج پر اکڑ جائے اور اس کو طے کر لے کہ جو بس ہم چاہیں گے وہ ہوگا, تو ظاہر ہے ہر ایک کی چاہت الگ الگ, تو وہاں سے ٹکراؤ کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں, اور ایسی شکلیں ٹکراؤ کی پیدا ہوتی ہیں کہ پھر جوڑ کی شکلیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. اگر سماج کو بہتر بنانا ہے, گھر کو بہتر بنانا ہے, تو اس کا صرف تنہا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. تو ہمارے ذمے دوسرے کے حقوق ہیں, ہم ان کو ادا کریں. تو جب یہ صورت حال ہوگی تو ہر طرح سے انتشار ختم ہو جائے. یہاں دو باب ہیں. پہلا جو باب ہے وہ بیوی پر جو شوہر کا حق ہے اس میں اس کو بیان کیا گیا, اور آگے جو باب آ رہا ہے اس میں بیوی کا جو حق شوہر پر ہے اس کو بیان کیا گیا. دونوں باتیں بیان کی گئیں, لیکن جو حق بیوی پر ہے اس کو مقدم کیا گیا. اور شوہر پر جو حق ہے اس کا تذکرہ بعد میں کیا گیا. کی وجہ یہ ہے کہ بیوی پر شوہر کی بہت بڑی ذمہ داری, بلکہ بڑی ذمہ داریاں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا تذکرہ کیا مختلف جگہوں پر. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کے علاوہ, تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. آخری درجے کی بات ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بیوی پر شوہر کی کیا ذمہ داری, کیا حقوق ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے, اس میں اس کا ذکر کیا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا. اس کا مطلب بھی لوگ صحیح نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر زوراور بنایا گیا ہے. ایسا یہاں پر نہیں بیان کیا جا رہا. زوراور تو بہرحال مرد عورتوں پر ہوتا ہی ہے. مرد کے اندر طاقت زیادہ ہے, مرد کے اندر فہم زیادہ ہے, لیکن مرد پر ذمہ داری بھی بہت ہے, اس کا ذکر بھی آگے آئے گا. عوام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عصا لیے ڈنڈا لیے کھڑا رہے اور جہاں ذرا سے غلط کیے ڈنڈا مارے. اس سے تو روکا گیا. عوام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو نگراں بنایا ہے عورتوں پر, مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا ہے. وہ حالات کو دیکھیں گے, ضروریات کو دیکھیں گے, مسائل کو حل کریں گے. عورت کے اندر اللہ نے جو نزاکت رکھی, اس نزاکت کا بھی ان کو خیال رکھنا ہے. یعنی گویا کہ سنبھالنے کا جو کام ہے وہ عورت کا کام نہیں ہے, وہ مرد کا کام. عورت کو اللہ نے جذباتی بنایا, عورت کو اللہ نے نازک بنایا, اس کو ٹوٹنے دیر نہیں لگتی اور جذبات میں آ کے اس کو دیر نہیں لگتی. اور یہی وجہ ہے کہ طلاق کا جو حق ہے وہ عورتوں کو نہیں دیا گیا, مردوں کو دیا گیا. اور اگر غور کیا جائے کہ اس میں عورت کی نزاکت کا اور اس کی جذباتیت کا خیال رکھا گیا, اور اس کے اوپر گویا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر عورتوں کو طلاق کا حق دے دیا جاتا تو اپنی جذباتیت میں آ کر نہ جانے دن میں کتنی طلاقیں دیتی اور پھر بیٹھ کے روتی پچھتاتی. تو اللہ نے یہ حق اس لیے نہیں دیا عورتوں کو کہ ان کے اندر جذباتیت ہو. مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نگراں ہے, قوام ہے, وہ حالات کو سمجھنے والا ہے, تو اپنے جذبات پر قابو رکھنے والا ہے. اگر مرد کے اندر یہ صفات نہیں تو مرد کہاں رہا, سچی وہ تو عورت بن گیا. جو صفات عورتوں میں ہیں اگر صفات مردوں میں آ جائیں تو مردوں کی کیا خصوصیت. قوامیت یہی ہے کہ وہ قوام بن کر رہے, وہ اپنی عقل کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر فیصلے کرے. اگر خدا نخواستہ اس نے اپنے آپ کو جذباتی رو میں ڈال دیا تو ظاہر ہے کیا نتیجہ نکلے گا. جو ہو رہا ہے مردوں کی بھی حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے. جوش آیا طلاق دے دی, اب اس کے بعد بیٹھ کر اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہے ہیں, رو رہے ہیں مفتی صاحب کے پاس آ کر. مفتی صاحب کوئی حل نکالو مت لے گا, تین طلاقیں دے دی. ارے تین طلاق دینے کے لیے کس نے کہا تھا, کچھ قابو نہیں تمہیں اپنے اوپر. غصہ آیا تو سب بھول گئے. مرد کی خصوصیت یہ ہے, وہ مرد ہی اسی لیے تو اس کو اپنے اوپر قابو ہونا چاہیے, اور اس کو یہ حق اسی لیے دیا گیا طلاق کہ وہ طلاق کا استعمال جب ہی کرے گا کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں, کوئی راستہ باقی نہیں رہ جائے گا. قرآن مجید اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی, قرآن مجید اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی کہ اگر جھگڑا ہو جائے, جھگڑا تو تباہی چیز ہے. شوہر اور بیوی میں شکر رنجی بھی ہوتی ہے ابتدا میں, اور وہ اچھی بھی لگتی ہے, اور ایک دوسرے کو منا بھی لیتے ہیں. بات کبھی تھوڑی آگے بھی بڑھ جاتی ہے تب بھی معاملہ اپنا وہ حل کر لیتے ہیں. اور یہ حکم ہے شریعت, قرآن مجید اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے دونوں میں تو پہلے وہ خود مسئلے کو حل کریں, تصفیہ کریں اپنا, اور یہ آسان ہے ان کے لیے. تو جب تنہائی میں ہوں گے تو تصفیہ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا جھک جائیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے, تجاوز ہوا, بھائی معافی مانگ لیں, معاملہ ختم ہو جائے. لیکن حالت یہ ہوئی مردوں کی کہ وہ بھی عورتوں کی صف میں داخل ہو گئے, جاتے ان کو اپنے اوپر قابو نہیں, جذبات کی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جھکنے کے لیے بار بار تیار نہیں ہوتے ذرا بھی. حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نازک بنایا ہے, اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے جو ابھی آگے بعد میں آ جائے گی, وہاں اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو مردوں کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ ادا کریں, اور عورتوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں, تو یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ مسائل نہ پیدا ہوں. تو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو طلاق کا اختیار دیا ہے وہ ایک نظام کے تحت دیا ہے. پہلا مرحلہ یہ کہ مسئلہ آپس میں حل کر, مسئلہ پھر حل نہ ہو تو دونوں خاندانوں میں جو ذمہ دار اور سمجھدار لوگ ہیں ان کو جمع کیا جائے, وہ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. اور خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے لیے بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں جوڑ کی شکلیں پیدا کر دیں. شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہے وہ سکھ جائے گا. شرط ہے کہ دونوں اللہ کے لیے بیٹھیں اور طے کریں کہ ہمیں دونوں میں صلح کرا دیں. یہ نہیں کہ وہ دونوں بھی اکڑ کے بیٹھ جائیں, وہ اپنا اپنی بات پر اڑ جائیں, یہ اپنی بات پر اڑ جائیں تو کہاں کی صلح ہوگی. تو دوسری شکل یہ کوشش کی جائے, آخری حد تک کوشش کی جائے, پھر بھی مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا تو طلاق کا نظام ہے. اور طلاق کا جو نظام ہے وہ پوری اس کی تفصیل ہے, ایسا نہیں بیٹھے بیٹھے گولی چلا دی. اس کا ایک نظام بتایا گیا, طلاق دینی ہے ایک طلاق دی جا سکتی, تاکہ کے زمانے میں دی جائے, اور اس وقت دی جائے کہ جب شوہر بیوی سے قریب ابھی نہیں ہوا, نہ عورت کے نہا لینے کے بعد, تاکہ کے بعد ابھی شوہر نے بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا, اور معاملات ایسے ہیں کہ سمجھ رہا ہے کہ اب کوئی نباہ کی صورت نہیں ہے, تو اس وقت وہ ایک طلاق دے سکتا ہے. ایک طلاق دینے کے بعد عدت جب گزر جائے گی ایک طلاق پڑ جائے گی اور وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی. اور اگر عدت کے دوران اس کو خیال ہوا کہ بھائی غلطی ہو گئی, کوئی جذباتیت کی بات, تو پھر اس کو موقع ہے وہ رجوع کر لے, نکاح بھی نہیں, نکاح کی بھی ضرورت نہیں, وہ رجوع کر لے, وہ اس کی بیوی ہے. اور اگر عدت گزر گئی اور اس کے بعد ندامت پیدا ہوئی تب بھی اللہ نے راستہ ہمارے لیے رکھا ہے کہ بھائی ابھی نئے ابھی اور آگے کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے, نیا نکاح کر لے, اس نے نیا نکاح کر لے گا پھر وہ اس کی بیوی ہو جائے گی. یہ اسلام کا نظام ہے. اب آدمی تینوں طلاقیں دے دے اور پھر حل تلاش کرے تو حل کہاں نکلے گا؟ تینوں گولی مار دو اور اس کے بعد سوچے جان بچ جائے, کیسے جان بچے گی؟ تو بھائی جو نظام شریعت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اسے سب سے بڑی ذمہ داری مردوں کی ہے, اور یہ ذمہ داری مردوں کی اس لیے ہے کہ وہ قوام ہے, اس لیے کہ وہ قوام ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ نگراں ہے, وہ سمجھتے ہیں بات کو زیادہ. اللہ نے ان کو جو عقل دی ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہے. کوئی کہے کہ بعض عقل عورتیں بڑی عقل مند ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ عقل مند ہوتی ہیں, تو یہ تو استثناءات ہے. بہت ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک بچے میں وہ طاقت ہوتی ہے جو بڑے میں نظر نہیں آتی, استثناء ہی بات ہے. لیکن عمومی طور پر جو اس کا نظام اللہ نے رکھا ہے, ایک جوان کے اندر جو طاقت ہے وہ بوڑھے میں نہیں, بچے میں نہیں, اسی طرح ایک مرد میں جو طاقت ہے وہ عورت میں نہیں, ایک مرد میں جو فہم اور عقل ہے وہ عورت میں نہیں. وہ عمومی نظام یہی ہے, اس لیے بات کہی جاتی ہے فیصلہ اس وقت ہوگا کہ دونوں طبقوں میں سے جو اعلیٰ ہیں ان کو دیکھو, یا دونوں طبقوں میں سے جو ادنا ہے ان کو دیکھو, ایک کا اعلیٰ لے لو ایک کا ادنا لے لو, پھر ظاہر ہے پھر اس کا توازن کیسے قائم رہے گا اور صحیح بات کیسے واضح ہوگی؟ سمجھ میں نہیں آ سکتی صحیح بات. ظاہر ہے عورتوں میں بعض ایسی فاضلات اور صاحب عقل اور صاحب ہوش پیدا ہوئی ہیں کہ جو بہت سے مردوں سے فائق ہیں, بڑی ایسی خواتین پیدا ہوئی ہیں جو بڑی عالمہ فاضلہ اور صاحب فہم خواتین ہیں. اب ان کا مقابلہ تم کرو بیچارے ایک عام مسلمان سے جو کچھ جانتے ہی نہیں, تو پھر کہو اس کے بعد کہ یہ جو عورت ہے یہ بہت عقل مند ہے, اس سے بھی زیادہ عقل مند ہے. لیکن اس عورت کا تم اگر مقابلہ ایسے مرد سے کرو کہ جو اسی سطح کا ہے, تب سمجھ میں آئے گا کہ مرد عورت کا کیا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا, بما فضل اللہ بعضهم على بعض, اور یہ اللہ نے نگراں اس لیے بنایا ہے کہ اللہ نے بعضوں کو بعض پر برتری دی ہے. مرد کو عقل کے اعتبار سے برتری دی ہے, مرد کو طاقت کے اعتبار سے برتری دی ہے, اور مرد کو آگے مزید فرمایا کہ انفاق کے اعتبار سے بھی برتری دی ہے. وہ بیما انفقو بن اموالہم, ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ بیوی کو کھلائے, بیوی کی ذمہ داریاں پوری کرے, اس کی ضرورتیں پوری کرے. یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کی رکھی. آج کا جو زمانہ ہے سب چیزیں الٹ پلٹ گئیں. آج حالت یہ ہے کہ بیوی بھی کما رہی ہے اور مرد بھی کما رہا ہے, اور کبھی ایسا ہے کہ بیوی کما رہی ہے مرد بیٹھ کے کھا رہا ہے, مرد بچوں کو کھلا رہا ہے, بیوی جا کر کماتی ہے آفس میں, وہ کوئی ملازمت کرتی ہے اور پیسے لاتی ہے اسے گھر چل رہا ہے. یہ ترتیب بدل گئی تو سارا نظام تلپٹ ہو گیا. ترتیب یہ ہے کہ مرد کمائے گا اور مرد کے اوپر ذمہ داری ہے ساری کہ وہ عورتوں اپنی بیوی کی اور کی ضرورتوں کو پورا کرے, بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے. یہ ذمہ داری عورت کی نہیں ہے. عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے, وہاں کا ماحول اچھا بنائے, گھر کو صاف ستھرا رکھے, بچوں کی تربیت کرے, اور جو ضرورتیں گھر کی ہیں وہ گھر کی ضرورتیں پوری کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کی گویا کہ ملکہ بنایا. گھر کی ذمہ داریاں عورت کی ہیں, وہاں اس کا نظام چلتا ہے. اور مرد سے وہ مشورہ کرتی ہے, شوہر سے وہ مشورہ کرتی ہے, شوہر باہر کا انتظام دیکھتا ہے. اللہ نے یہ نظام جسمانی صاف کے اعتبار سے رکھا. مرد کو اللہ نے ایسا جسم دیا ہے کہ وہ محنت کر سکتا ہے, کھائے گا کمائے گا محنت کرے گا. عورتوں کو اللہ نے ایسا جسم دیا ہے کہ یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دوڑ بھاگ کریں محنت کریں. آج سے یورپ نے ایسا معاملہ الٹ دیا کہ عورتوں کو بازار میں رسوا کیا جاتا اور وہ ایئر ہوسٹس آپ کو نظر آئے گی مردوں کی خدمت کرتی ہوئی, اور بازاروں میں آپ جائیے تو دکانوں میں نظر آئے گی اور وہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے. اس کو بڑا فخر ہے کہ ہمیں آزادی مل گئی, اور یہ وہ سمجھتی نہیں کہ ہمیں کہاں جا کر رسوا کیا جا رہا ہے, ہمیں غلام بنا دیا گیا. ہم کو عورتوں کو جو مقام ملا تھا وہاں سے ہٹا کر اس کو گویا کہ ایک خادمہ اور ایک باندی کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ وہ مردوں کی بھی خدمت کر رہی. یہ ترکیب ایسی بگڑ گئی, اس کے نتیجے میں پورا سماج کرپٹ ہو گیا. ظاہر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ طرح طرح کی سماجی خرابیاں پھیلیں گی. جو جس کا مقام ہے, جہاں پر جس کو رہنا چاہیے, اگر وہاں پر وہ رہے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور ادا کرے تو پورا نظام صحیح چلتا ہے. جیسے کہ مشینری ہوتی ہے, مشینری میں آپ جانتے ہیں پرزے ہوتے ہیں, ہر پرزہ اپنی جگہ پر اچھا رکھتا ہے. اگر وہ پرزہ وہاں سے ہٹائیے اور کہیں دوسری جگہ پہ لگا دیجیے, پوری مشینری فیل ہو جائے گی, مشین نہیں چلے گی. ایسا کتنی مرتبہ آپ دیکھیں گے ایسا ہوا کہ مشین خراب ہے, مکینک آیا, اس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد ذرا سا ایک چیز کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا اور پوری مشین چلنے لگی. وہ سمجھ گیا کہ یہ جگہ اس کی صحیح نہیں, اس کو فلاں جگہ پر ہونا چاہیے. نظام جب بہتر چلتا ہے کہ ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ پر, ہر چیز اپنی جگہ پر ہو, تب نظام صحیح چلتا ہے. اگر کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے تو نظام پورا بگڑ جاتا ہے. تو نظام ہی کیا بگڑ جاتا ہے, پوری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. کوئی گلدستہ تیار کیا جائے اور بڑی محنت سے کوئی اس کو تیار کرے, آپ ایک پھول کو اٹھائیے کہیں اور رکھ دیجیے, تو ظاہر ہے جو اس کا حسن ہے وہ حسن ہو سکتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے. ماں سے تیار کی جاتی ہیں, آرکیٹیکچر نقشہ بناتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا فن ہے, وہ اس اعتبار سے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. آپ اپنی عقل چڑھائیے اور ایک چیز کو اٹھائیے دوسری جگہ رکھ دیجیے, ظاہر ہے اس کو پورا نظام بگڑ جائے گا, اس کا حسن ختم ہو جائے گا. ہر چیز اپنی جگہ پر اچھی لگتی ہے. عورت کی جو جگہ ہے وہ گھر ہے, مرد کی جو جگہ ہے وہ پورا نظام ہے, وہ بازاروں کا جانا بھی ہے اور کاروبار کرنا بھی ہے, ساری تفصیلات اس میں شامل ہیں. تو اگر دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو نظام بہتر ہوگا. تو یہ فضیلت جو مردوں کو حاصل ہے اس میں یہ بھی ہے, وہ انفقوا من اموالی, تو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میراث میں عورت کو آدھا دیا گیا, متعدد سے مواقع لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے, حالانکہ اگر غور کیا جائے تو آدھا بھی جس کو مل رہا ہے وہ فری میں مل رہا ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. خرچ کی پوری ذمہ داری مرد کے اوپر, وہ چاہے بحیثیت بیوی کے خرچ کرے, چاہے وہ بحیثیت ماں سے اس کا خرچ کر رہا ہے, یا وہ بحیثیت متعلقہ بہن سے اس کا خرچ کر رہا ہے. تو اگر متعلقہ بہن ہے تو اس کی ذمہ داری, اگر باپ نہیں ہے تو بھائی کے اوپر ہوتی کہ اس کا خرچ کرے, اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اگر وہ پورا نہیں کرتا تو اللہ کی پکڑ ہوگی, گناہگار ہوگا وہ. ذمہ داری خرچ کی مردوں پر ہے, عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں. اب اس کے بعد بھی جو عورت کو مل رہا ہے وہ گویا کہ اس کے لیے ایک اکرامیہ, ایک طرح کا اعزاز ہے کہ اس کو یہ حق مل رہا ہے. اب وہ اس کو جو چاہے کرے, اس کے پاس گویا کہ ایک زائد چیز ہے. تو یہ فضیلت مردوں کو انفاق کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. اس سے صاف ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری مرد کی ہی ہے. اب جو لوگ شادیاں کرتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی سوچ کے کرتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے کباؤ پوت ہے, وہ جو ہے فلاں جگہ ملازم ہے اور اس کو 6,000 روپے تنخواہ ملتی ہے اور اسے ہم شادی کر لیں گے تو مزہ ہوگا, آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے. یہ جو تصور ہے یہ خالص غیر اسلامی تصور ہے اور غیر اخلاقی تصور ہے. اخلاق ہمیں اخلاقی اعتبار سے بھی جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی اس کے بالکل برخلاف ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مرد کی فضیلت میں سے یہ چیز بھی شامل ہے اس میں کہ وہ خرچ کرنے والا ہے, ذمہ داری اس کے اوپر ہے, تو یہ ذمہ داری ہمیشہ اس کو ادا کرنی چاہیے. بہت سے مرد اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں خرچ کرنا ہے, بس چکر میں ہوتے ہیں کہ بیویاں کمائیں کمائیں کما کے لا کر ان کو بھی کھلائیں. تو یہ ظاہر اس کے بعد کیا ہوگا کہ بیوی سمجھے گی کہ ہماری ہمارا جو درجہ ہے وہ زیادہ ہے اور ہماری جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے سب ہم کر رہے ہیں, تو اسی کی حقیقت ہے مرد کی. تو پھر وہاں سے طرح طرح کی بگاڑ کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں, اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تاذن في بيته الا باذنه. جو ذمہ داری عورت کے اوپر ہوتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ گھر کا خیال رکھے اور اس کے گھر میں کوئی ایسا فرد نہ آنے پائے کہ جس کا آنا مرد کو پسند نہیں ہے. گویا کہ مرد کے جذبات کا خواہشات کا عورت کو خیال رکھنا ضروری ہے. اور اس میں مختلف مسائل ہوتے ہیں, اسباب ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کے آنے سے بگاڑ کا خدشہ, اس کے آنے سے ہو سکتا ہے کہ بیوی غلط راستے پر پڑ جائے, کوئی غلط اقدام نہ ہو جائے. تو وہ جو اس کا اپنا فیصلہ ہے وہ فیصلہ صحیح ہے اور بیوی کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ مرد جس کو پسند کرے وہی اس کے گھر میں آ سکتا ہے, دوسرا کوئی اس کے گھر میں نہ آئے. یہ الگ بات ہے کہ مردوں کی پسند بھی بالکل اس کو بگڑ گئی ہے. اب حالت یہ ہے مردوں کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست گھر میں آئیں اور بیوی ان کی خاطر کرے, ظاہر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سماج کا جو بگاڑ ہے اس میں بڑا سبب اس کا ہے کہ غیروں کو بیوی سے متعارف کرایا جاتا ہے. یہاں تک ہوا بات جب ہوتا کہ غیروں کو باقاعدہ بیوی سے متعارف کرایا جاتا ہے, بیوی کا ان سے تعارف کرایا جاتا ہے, گویا کہ دونوں میں تعلقات قائم کرنے کا ایک آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد کیا نتیجہ اس کا ہوگا, کہاں تک خرابیاں پھیلیں گی. جہاں تک ہوا ہے کہ تعلقات خراب ہوئے اور طلاق کی نوبت آ گئی اور کوئی لے کے چلا گیا اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے, تو اگر ہم خدا نخواستہ وہ راستے کھولیں گے تو یہ سب نتائج نکلیں گے. تو راستے بند کرنا یہ ذمہ داری ہے مرد کی کہ وہ ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت دے جو محارم ہیں, جو عورت کے محارم ہیں, اور اس کے لیے ان سے ملاقات کرنا اور ان سے ملنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب ایسا الٹا ہے کہ مردوں کے عقلوں میں پتھر پڑ گئے کہ وہ اگر بیوی کا باپ آ رہا ہے, بیوی کا بھائی آ رہا ہے, ان کو برا لگ رہا ہے, بس تمہارے رشتے دار آتے رہتے ہیں, تمہارے خاندان کے لوگ آتے رہتے ہیں. حالانکہ شوہر کے بھائی اگر آئیں گے تو یہ نامحرم ہے اس کی, بیوی کے بھائی اگر آئیں گے تو اس کے محرم ہے, ان سے ملنا اور ان کے پاس بیٹھنا کوئی حرج نہیں. اور اگر شوہر کے بھائی آئیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ نامحرم ہے, وہ اگر بیٹھیں گے اور زیادہ بے تکلفی کی شکلیں اختیار کی جائیں گی تو اس کے جو نتائج ہیں وہ خطرناک ہوں گے. اسی لیے ایک حدیث نے یہاں تک فرمایا کہ الحم و الموت, کہ دیور یا جیٹ اس طرح کے جو رشتے ہیں یہ تو موت کی طرح, کہ اگر خدا نخواستہ بے تکلفی ہوگی تو اس کے غلط نتائج نکلیں گے. تو شوہر کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس کو گھر میں آنا چاہیے اور کس کو یہاں دیر تک رہنا چاہیے اور کس کو نہیں رہنا چاہیے, یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے. اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جذبات کا خیال رکھے, لیکن مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح جذبات کا اظہار کرے, وہ کوئی غلط اقدام نہ کرے. اور دوسری بات یہاں یہ بھی کہی گئی ہے, وہ عورت کی ذمہ داری اس میں بتائی گئی کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. یہ رمضان کے روزے کا ذکر نہیں, جو فرائض ہیں وہ تو اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق سے آگے پھر کسی کا حق نہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے. اگر شوہر اس سے کہے بھی روزہ مت رکھو رمضان میں, تو کہ ہاں ٹھیک ہے, شوہر نے کہا ہم روزہ نہیں رکھیں, ایسا نہیں, اس کی اجازت نہیں. رمضان کے روزے فرض ہیں, ہر ایک پر فرض ہیں, مردوں پر, عورتوں پر, سب پر فرض ہیں. کسی کو کوئی کس کی اجازت نہیں کسی کو روکے منع کرے. یہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا یہ نفل روزوں کا ذکر ہے. تو نفل روزے بیوی اگر رکھنا چاہتی ہے, یا قضا جو رمضان کے روزے ہیں وہ بھی رکھنا چاہتی ہے, تو بہتر ہے کہ شوہر سے پوچھ کے رکھے, اس لیے کہ شوہر کو کوئی ہو سکتا ہے ضرورت ہو. اب اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کو پریشانی ہوگی, تو اس لیے بہتر ہے کہ اس سے پوچھے. اگر وہ اجازت دے تو روزہ رکھے, اجازت نہ دے تو نہ رکھے. اس لیے کہ اس میں اگر وہ بغیر اجازت کے روزہ رکھے گی اور شوہر کو کوئی ضرورت ہوگی اور ضرورت پوری نہیں کر سکے گا تو اس میں بدخلقی کا اندیشہ ہے کہ وہ بھی ناراض ہوگا اور اس کے مزاج میں شدت پیدا ہوگی اور ہو سکتا ہے کسی وجہ سے غصہ ہے. اور دوسری بات ایک بہت بڑی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی وہ ضرورت ہو جو شوہر کو ہوتی ہے اور وہ پوری نہ کر سکے اور خدا نہ خواستہ اس کے نتیجے میں کسی برائی میں پڑ جائے, تو یہ بیوی اس کا ذریعہ بنے گی. تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے تو شوہر سے پوچھ کے رکھے تاکہ کس طرح کی کوئی غلط شکل سامنے نہ آئے. یہی بات آگے روایت میں کہی گئی ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح, کہ اگر مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلاتا ہے تو ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے وہ نہیں آتی اور وہ اس پر رات غصے میں گزارتا ہے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر اس کی بیوی پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اس کا سبب تنہا یہ نہیں ہے کہ اس نے بات نہیں مانی, بلکہ بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے گویا کے شوہر کو غلط کام پر آمادہ کیا. اب اگر وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی, شوہر کی ضرورت پوری نہیں ہوگی اور خدا نخواستہ اس کے اندر جذبات بہت زیادہ بھڑک گئے ہیں, تو اس کا ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غلط اقدام نہ کر بیٹھے وہ, تو یہ اس کو غلطی سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے, حرام کام سے اس کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر اس کی خواہش ہے ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کوتاہی نہ کرے. جب بھی شوہر ضرورت پوری کرنا چاہے وہ اس کو اجازت دے. یہاں تک کہا گیا کہ روٹی بھی پکا رہی ہے اور شوہر اس کو بلائے تو وہ چھوڑ کر آ جائے, کیوں کہا گیا؟ اسی لیے نہیں کہا گیا کہ بیوی کوئی ایسا نہیں کہ باندھی ہے یا بالکل نوکرانی ہے کہ جو شوہر کہے وہ کرے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ شوہر کو غلط کاموں سے, مرد کو غلط خواہشات سے بچانے کا ایک نسخہ ہے, اس کا ذریعہ ہی ہے کہ شوہر بیوی کو بلا رہا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو اس سے اس کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے اور وہ غلط کام سے بچ جائے گا. اس لیے بیوی کی ذمہ داری ہے تو اس میں کوتاہی نہ کرے. اور یہ مختلف روایتوں میں اس کی تفصیل اس طرح کی واضح کی گئی ہے اور اسی لیے واضح کی گئی ہے تاکہ سماج میں بگاڑ پیدا نہ ہو اور برائیاں پیدا نہ ہو, فحاشیاں پیدا نہ ہو اور صاف ستھرا سماج وجود میں آئے, اس لیے خاص طور سے حکم دیا گیا. سبحان اللہ.